الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم. جناب محترم مدیر ادارہ جامعہ عربیہ اسلامیہ کراچی حتم النفسیہ مسادہ درکاتو جامعہ بن نوریہ عالمی شیخ الحدیث حتم عبد الحمید صاحب دان درکاتو حضرات الکرام طلبہ اعزام اور میرے بہت بزرگ اور دوست الحمدللہ آج پہلی مرتبہ اس ادارے کے سالانہ پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی. مختلف شعبوں کے بارے میں بھی معلومات ملی اور آخر میں بچوں نے جس خوبصورت انداز میں قرآن مجید مکمل کیا اور دعا کرائی دل الحمدللہ بہت خوش ہوا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے پاکستان کو اس باطنی نعمت سے نوازا ہے کہ یہاں پر علم اور روحانیت کے دریا بہتے. حکیم الامت خان رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری دولت دی ہے اور کسی کو باطنی دولت دی ہے. ظاہری دولت جب آخرت میں جاتا ہے تو دنیا میں رہ جاتی ہے اور باطنی دولت دنیا میں بھی ساتھ رہتی ہے اور آخرت میں بھی ساتھ جاتی ہے. اسی کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جوحال مال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہے کہ ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باقی لا یزال. مال تو زائل ہونے والا ہے لیکن علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. انسان کی دولت وہ ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تیری دولت وہ ہے جو تیرے دل میں ہے. اس لیے علوم کا تعلق دل کے ساتھ ہے, دماغ کے ساتھ نہیں ہے, دل کے ساتھ ہے. کہ جتنے بھی سائنسی علوم ہیں ان کا تعلق دماغ اور ذہن کے ساتھ ہے, دل کے ساتھ نہیں ہے. اگر ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا جب بھی کوئی سائنسدان کوئی ایجاد بناتا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا, اس لیے کہ اس کا دل گواہی دیتا اس ایجاد کے پیچھے کوئی بڑا سانے ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ چیزیں مہیا کی جن کو جوڑ کر ہم نے ایک نئی چیز کو بنایا ہے. لیکن کیونکہ ان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, دل استعمال نہیں ہوتا, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتے. اور یہ علوم وہ ہیں جو انسان کے دل میں جمع ہوتے ہیں جس سے اللہ کی پہچان آتی ہے, اللہ کی محبت آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے. انسان اس کائنات کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رسول کو انسان یاد کرتا ہے تو نتیجے میں کیا کہتا ہے ما خلقتا ھذا باطلا, اللہ آپ نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کی, اس کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں. اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ علم بر دل زنی یار بغد، اگر یہ علم تیرے دل پر اثر انداز ہے تو تیرا یار ہے، اور اگر تیرے تن پر اثر انداز ہے تو یہ سانپ ہے، تیرا دشمن ہے. اس لیے علوم الہی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. پیغمبر السلام کے قلب پر قرآن نازل ہوتا تھا، وحی الہی آتی تھی قلب پر. اور یہاں بھی یہ بچوں نے قرآن حزین کے قلوب میں قرآن ہے. لے پیغمبر السلام نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے سینوں کو انجیل کی تختیوں کی طرح بنایا ہے، جس طرح انجیل کی کتاب جنت کی تختیوں پر محفوظ تھی، تورات جنت کی تختیوں پر محفوظ تھی، اللہ نے میری امت کے سینے ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ وحی جس کے محفوظ کرنے کے لیے جنت سے تختیاں لائی جاتی تھی، اللہ نے میری امت کے سینے بنا دیے کہ وہ وحی ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جنت کی تختیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ جنتیوں کو، جنتیوں میں یہ صلاحیت پیدا کر دی گئی کہ اللہ نے ان کے سینوں کے اندر ان علوم کا محفوظ کر دیا. 30 سپارے جمع ہو رہے ہیں، احادیث مبارکہ جمع ہو رہی ہیں، علوم جمع ہو رہے ہیں، جتنے وحی، یہی وہ ایک انسان کی وہی سب سے بڑی یہ فضیلت ہے کہ وہ علوم الہی اور وحی الہی کا تحمل کرتا ہے. چنانچہ حمل حل انسان نے تحمل کیا. اللہ کی امانت کا وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحی کی امانت ہے، علم کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے. انہ کان ظلوما جہولا، اللہ فرمائے بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند سے فارغ تھے اور چین سے آئے تھے، پھر بہاول نگر ٹھکانہ لگایا، سید بدر عالم میٹری رحم اللہ کے، حضرت مدنی رحم اللہ کے، مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، تو فرمایا کرتے تھے ظلوماً جہولا جو کہا ہے، یہ اللہ نے ہماری برائی نہیں کی، ہماری صلاحیت کو بیان کیا ہے. کیونکہ ظالم وہ ہوتا ہے جو عادل بن سکے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو عالم بن سکے. دیوار کو نہ تم ظالم کہہ سکتے ہو نہ جاہل کہہ سکتے ہو، کیونکہ اس میں عدل کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں علم کی صلاحیت نہیں ہے. تو ہمیں ظلوم جہول کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ اس انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر یہ عدل کرنے پر آئے تو اس زمین پر ایسا عادلانہ نظام قائم ہو جائے کہ آسمان کے فرشتے اس پر رش کریں، اور زمین پر بھیڑ اور بکریاں ایک گھاٹ سے پانی پئیں، اور اگر علم حاصل کرنے پر آئے تو اس کے علوم کے سامنے فرشتے بھی سرنگو ہو جائیں، اور فرشتے بھی ان کے علوم کو دیکھتے رہ جائیں. پر میں ظلوماً جہولا کہہ کر ہماری صلاحیت کو بتایا کہ اس انسان میں ہم نے کیا صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کی تربیت کیوں دے. دیکھ اگر آپ میں جہل نہ ہوتا تو آپ علم حاصل کرتے نہیں، وہ تھا آپ آئے اب عالم بن گئے. کیونکہ عدل اور علم ان دو پر اللہ کی نیابت قائم ہے، عدل سے زمین کا نظام قائم ہوتا ہے، اور علم سے اللہ تعالیٰ اور رسول کی معرفت آتی ہے. اس لیے کہ علم ذریعہ ہے، اسی علم کے ذریعے اللہ رسول کو پہچانا جاتا ہے. آج جو پہچان اللہ رسول کی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی، رسول اللہ کی ذات ایسی، آپ نے علم سے پہچانا، قرآن حدیث سے پہچانا کہ اللہ کی ذات پر اس کے حقوق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے، اڑوس پڑوس کے حقوق، یعنی جتنے بھی حقوق ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں، خالق ہو یا مخلوق کے ہو، وہ علم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اس لیے مدارس یہی بتاتے ہیں. مدارس کیا بتاتے ہیں؟ مدارس یہی بتاتے ہیں مدرسے میں انسان جب آتا ہے اس کو خیر اور شر ظاہر ہوتا ہے کہ خیر کا راستہ کیا شر کا کیا ہے. اس لیے آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ بغداد کے گورنر نے یا بغداد کے بادشاہ نے مدرسے کا وزٹ کیا، مدرسے کا دورہ کیا، اور مدرسے میں جا کر پوچھا کہ بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب اس زمانے میں سرکاری نوکریاں بہت تھیں، آج تو کوئی سرکاری نوکری ہمارے لیے نہیں، سرکاری ہمارے خلاف ہے. کتنی مشکل سے گلے پر انگوٹھا رکھ کر ایکس پاس کرایا، انہوں نے کہا مان کے دیتے تھے، یہ اللہ کا شکر ہے اللہ بھی ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. خیر یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں پر. اب اس نے کہا اس زمانے میں تو بہت نوکریاں تھیں، ہر وزیر کے لیے جو مشیر ہوتا تھا وہ مدرسے کا فارغ ہونا چاہیے، عدالتوں میں مدرسے کا فارغ التحصیل، جتنے بھی ایسے کام تھے. تو بادشاہ نے انٹرویو کیا، کیوں پڑھ رہے ہو؟ سب نے بتایا کہ بھائی میں وزیر کا کاتب بنوں گا، بادشاہ کاتب بنوں گا، میں قاضی بنوں گا. اب وہ بڑا اللہ والا آدمی تھا، پہلے تو بادشاہ بھی اللہ والے ہوتے تھے، زمانے میں تو بادشاہوں کے اندر بھی بڑی دینداری تھی اور آخرت کی فکر تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں تو ہر بادشاہ کسی نہ کسی نیک انسان کو ساتھ رکھتا تھا. ہر اس زمانے میں امیر خسرو کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو اتنے بڑے اللہ والے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ خلیفہ تھے, ان نے جب ان کی وفات میں جب جنازہ جا تو اشعار کہے, تو حضرت کا مرنے کے بعد ہاتھ اس طرح بلند ہوا کہ اس کو چپ کراؤ ایسے. لیکن مغل بادشاہ فوج میں اس کو بھرتی کیا ہوا تھا, جب کئی مہم کے لیے جاتا تو فوج میں ان کو ساتھ لے کر جاتے. ان کا کام کیا تھا؟ تمہارا کام ہے دعا کرنا, تمہاری برکت سے ہماری فوج فتح حاصل کرے. آج کے یہ بادشاہ حکمران کیوں ناکام ہیں کہ جن سے دعائیں ملنی ہیں انہی کی مخالفت کرتے ہیں, بجائے دعا کے بد دعائیں ملتی ہیں تو ناکام ہے. ہر دو چار سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. اگر یہ ان دوست ان لوگوں سے, ان طلبا سے, ان علماء سے, ان بزرگوں سے آ کر دعائیں کرائیں تو دیکھنا ان کی کیسے حکومتیں چلتی ہیں. ظاہری اسباب پر تھوڑی چلتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں فرمایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں سب سے زیادہ جو سخت جنگ ہے وہ تبوک کی جنگ ہے. آپ نے فرمایا, اے صحابہ کی جماعت, تم جو اتنی مشقت کے ساتھ 1000 کلومیٹر کر کے آئے ہو, کوئی پیدل چل کے, کوئی سواری پر, سخت گرمی میں, اور پورے راستے میں کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا, لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے اجر میں شریک ہیں. ہاں فرمایا, حضرت وہ کون ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ شریف میں ہیں, تمہارے دعائیں کرتے ہیں, وہ یہاں نہیں آ سکے, ان کا عذر ان کو ان عذر نے آنے نہیں دیا, یا ان کے پاس اسباب نہیں تھے, وہ نہیں آ سکے, لیکن وہیں سے دعائیں کر رہے ہیں. اس لیے پیغمبر صاحب فرما, انما ترزقونا وتنصرونا بضعفائکم, کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہارے جو ہے جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. اور یہ طلبہ کی جماعت یہ وہ ہے, لا ضربن فی الارض, جو زمین میں جا کر کما نہیں سکتی. علماء کی جماعت وہ ہے جو ایک جگہ بیٹھی ہے. چنانچہ صوفہ والوں کے لیے فرمایا, یہ صوفہ والے یہ بیٹھے رات دن کو تعلیم کا کام ہے, یہ کمائی کے لیے نہیں جا سکتے. اسلئے پیغمبر اسلام نے ان کو اپنا مہمان قرار دیا ہے. یہ جو مہمان آنے رسول کا ٹائٹل دینی طلبہ کو ملا ہے, یہ دراصل صوفہ کے طالب علموں سے شروع ہوا. کیا آپ روزانہ اعلان ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد, ہے کوئی رسول اللہ کے مہمانوں کو لے جانے والا؟ حالانکہ وہی مستقل مقیم ہے, لیکن اعلان مہمانوں کو لے جانے والا؟ صحابہ کھڑے ہوتے, حضرت ایک میرے ساتھ بھیج دیں, دو میرے ساتھ بھیج دیں, تین میرے ساتھ بھیج دیں. جب کوئی بچ جاتے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے, حضرت جتنے بچ گئے وہ میرے ساتھ بھیج دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت موتا کی جنگ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, ہمیں بہت صدمہ ہوا, کئی دن تک ہم صدمے سے روتے رہے, اس لیے کہ ہر ایک نے ان کے گھر کی دعوت کھائی ہوئی تھی, کیونکہ جو بچ جاتا ان کو جعفر طیار لے جایا کرتے. یہ تو دعائیں نہیں لیتے بھیا, ان کا مخالفت کرتے. تو میرے دوستو, تو اللہ تعالی نے ان مدارس کو, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی الہی, یہ مرکز ہے جہاں پر علوم دیے جاتے ہیں, دل ان علوم کو سمیٹتا ہے میرے دوست. تو آج یہ مشکات شریف کی 3 حدیثیں طالب علم میں پڑھی ہیں, میں موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلی حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرمایا, اذا فسد اهل الشام فلا خیر فیکم, جب اہل شام میں فساد آ جائے تم میں کوئی خیر نہیں. اس لیے کہ بعض جگہ ایسی ہیں امت میں, بعض امت کے لوگ ایسے ہیں اور بعض جگہ ایسی ہیں کہ ان کی اچھائی برائی کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے. اور یہ تو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ فرد ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اچھے ہونے سے سب اچھے ہو جائیں گے, اس کے خراب ہونے سے سب خراب ہو جائیں گے, گھر کے قبیلے میں, پھر قبیلے میں, پھر قوم میں, پھر محلے میں. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بعض جگہ ایسی رکھی جن میں ایک یمن ہے, انمال ایمان و یمان, ایمان یمن میں آپ نے فرمایا, کیونکہ انصاری صحابہ کی جو بہت بڑی تعداد ہے اس کا یمن کے ساتھ تعلق ہے. شام کے بارے میں فرمایا, کیونکہ اولیاء کرام کی بہت بڑی تعداد اللہ کے ولیوں کی شام میں گزری ہے. یہ شام دم ہجرت رہا، صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد آج بھی شام کے علاقے میں دفن ہے۔ فرمایا کہ شام ہم اگر فاسد ہو جائے تم میں کوئی خیر نہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابق جو زمانہ گزرا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور خیر میں اس کے اضافہ کرے۔ جب شام میں فساد تھا، آپ ان دنوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ فساد ہے، پوری امت پر اس کا اثر ہے۔ جب وہ اچھے ہوں، پوری مجھے بتائیں، سورج تو ایک ہوتا ہے، کتنی بلندی پر، اس پر جب بادل آ جاتے ہیں ہر جگہ اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج کے چمکنے ہر جگہ اندھیرا، اور جب وہ صاف ہو جاتا ہے، بادل ہٹ جائیں، ہر جگہ روشنی ہو جاتی۔ اب دیکھیں سورج تو ایک ہے نا بھائی، یوں سمجھ لیں آپ اس مثال سے کہ شام والے جب اچھے ہو جائیں، پوری امت میں خیر پھیل جائے گی۔ اور چونکہ قرب قیامت آ رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ حالات بدل رہے ہیں، بلکہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیاری ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی والے سن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو تبلیغی جماعت کا اجرا ہوا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، اور اسی طریقے پر اصلاح کا معاملہ اب ہر طبقے میں چل پڑا، پھر فرمایا بھی کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک تھانے دار ہے جو تہجد کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اور ایسے روتا ہے تہجد کی نماز میں کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑے ولی اللہ اور دن کو اپنی وردی پہن کر وہاں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جیسے پولیس والوں کے میں باتیں کر دیتے ہیں، جن کہا کہ رات کو یہاں ہوتا ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو ہر طبقے میں دین آ رہا ہے اور تبدیلی آ رہی ہے، یہ دراصل امام مہدی کی فوج تیار کی جا رہی ہے، حضرت کے الفاظ۔ اس لیے کہ ان کو ہر طبقے کی ضرورت ہوگی، حکومت میں سارے مولوی حضرات تو نہیں چاہیے، مولوی حضرات تو اپنا کام کریں گے۔ تو خیر میں ایک بات ہم امام غزالی کی رہے گی، میں بتا دوں، پہلے میرے شیخ کا اثر ہے، کبھی گاڑی کانٹا بدل جاتا ہے، تو اس بادشاہ نے آ کر پوچھا، تو نے کہا یہ تو سب دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ جب واپس جانے لگا تو دیکھ رہا ہے ایک چھوٹے سے حجرے میں ایک آدمی طالب علم بیٹھا اور کتاب پر گرا ہوا ہے، چراغ لگا کر، پہلے چراغ استعمال ہوتے تھے۔ ہمارے بادشاہ فرماتے تھے چار چار آنے مہینے کے دیے جاتے تھے کمرے میں چراغ جلانے کے لیے، اس کے تیل مشترکہ آتا تھا، ایک روپے کا تیل ایک مہینے چلتا تھا، تو اگر دو ساتھی سو جاتے تو چراغ بجھانا پڑتا۔ اور والد صاحب فرماتے مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو مجھے راتوں رات بھی پڑھنے کا شوق، میں رات بھر جاگتا رہوں تو چراغ بجھانا پڑتا، تو مجھے بڑی مشکل سے نیند آتی، جس زمانے میں چاند جو ہے نا وہ پورا ہوتا، بدر کامل ہوتا، تو ان دنوں میں 13, 14, 15 تاریخ کو میں جو ہے نا دار التفسیر کی چھت پر پڑھ کر پوری بیٹھ کر پوری رات پڑھتا، یہاں تک کہ میں نے تفسیر کبیر کی مکمل ورنا اس چھت پر بیٹھ کر اس کا مطالعہ طالب علمی میں کیا ہے۔ تو چراغ ہوتے تھے، انہیں تو نے کہا بھائی یہ اندر جا کر سلام کیا تو دیکھا کہ طالب علم تو بہت مستغرق۔ خیر اس وزیر نے کہا بھائی، انہوں نے دیکھا کہ پروٹوکول دیکھا، انہوں نے کہا کہ بڑا آدمی ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، ان کو جانوں اللہ نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے کن کو حرام کیا ہے، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کن سے ناراض ہوتے ہیں، تو میں اللہ کی خوشی کی چیزوں کو اپناؤں، اس کی ناراضگی کی چیزوں سے بچوں، بس میں اس لیے علم پڑھ رہا ہوں۔ انہیں کہا کیا نام ہے تیرا؟ کہا میں محمد نام ہے، اور وہی امام غزالی اپنے زمانے میں بنے ہیں۔ انہیں کہا کہ بس تیری وجہ سے ہم مدرسے کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طالب علم ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، علم کے بغیر یہ نہیں آ سکتی بات۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اذا فساد فی الشام، کہ جب اہل شام میں فساد ہوگا، تو یہ الحمدللہ یہ جو دنیا میں کروٹ بدل رہی، دنیا کروٹ بدل رہی، وہ چیزیں وہ جنگیں جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ہوں گی، ان کے لیے میدان صاف کیا جا رہا ہے، میدان بنایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا ولا یزال، پھر آگے فرمایا برابر میری امت میں منصوری ایک جماعت کی ہمیشہ اللہ مدد فرمائیں گے، شام میں بھی وہ رہے گی اور پورے عالم میں، دنیا کے ہر خطے میں ایک جماعت ایسی رہے گی جن جو اہل حق کی جماعت ہوگی، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، لا یضر من خذلہم، جتنے لوگ بھی ان کو چھوڑ جائیں ان کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک انسان یہ حق پر ہوگا تو ایک ہی قائم رہے گا اور اس ایک کی وجہ سے پھر دوبارہ حق پھیل جائے گا. چنانچہ آپ تاتاریوں کے حالات پڑھ کر دیکھیں، سب ختم کر دیا، اب سب ختم کر دیا، لیکن ابن عز الدین ایک عالم شام کے اور مصر کے، اٹھے بخارا تک اسلام کو زندہ کر دیا، حالانکہ علماء بھی شہید ہو گئے تب. حتی تقوم الساعۃ، جب تک قیامت قائم نہ ہو، یعنی قیامت سے پہلے جب تک ایمان والے باقی رہیں گے، اس وقت تک حق والے برقرار رہے، حق والوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، باطل کتنی کوشش کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ یہ قیامت تک رہنے والے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ مولویوں کو مٹا دیا جائے، حق والوں کو مٹا دیا جائے، تو انہوں نے فرمایا ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، اور زمانہ تو ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں، یہ تو قائم ہے اللہ والوں کی وجہ سے. حتیٰ تقو حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے. میں نے خود حضرت مفتی ولی الحسن ٹونکی رحمۃ اللہ حضرت استاد سے سنا، اگر ہم اہل حق میں سے نہ ہوتے، انگریز سے لے کر آج تک ہمیں مٹانے کی کوشش ہوتی رہی، لیکن چونکہ ہم حق والے ہیں، ہم بجائے ختم ہونے کے بڑھتے رہے، ختم نہیں ہوئے. حضرت کے الفاظ ہے، حضرت کا ملفوظ ہے. اگلی حدیث میں فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وسلم قال ان اللہ تجاوز الامت کی الخطا والنسیان، اللہ نے معاف کر دیا میری امت کو خطا اور نسیان، بول کر کام آمدن کیا لیکن غلط ہو گیا، غلط کر بیٹھا یا بھول ہی گیا، بمستقر علی، اور جس پر مجبور کر دیا جائے، جبرن کو کام کرایا جائے، اللہ نے اس کے گناہ کو اٹھا لیا، معاف کر دیا. انسان ان وسوسوں میں نہ پڑے، آج وسوسے کی بہت بیماری ہے، اور اس کی وجہ دو ہے، ایک وجہ کمزور خوراک، ہم کمزور خوراک کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں، کمزور دماغ والے کو وسوسہ آتا ہے، تکڑے کو نہیں آتا، شیطان بھی تکڑے کے قریب نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر پہلے ہی بھاگ جاتا تھا، حضرت عمر کو نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن اس کے نور سے اور ان کی قوت ایمانی سے ڈرتا تھا، قریب بھی نہیں آتا تھا. ایک تو کمزور، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے سیب کھاؤ اور سیب بگاؤ، اس سے قوت قلبی پیدا ہوتی انسان میں، یہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا غیر اللہ کو دل دینے کی وجہ سے، ہم جب ہمارا دل غیر اللہ میں مشغول ہوتا ہے تو دل کی خوراک غیر اللہ نہیں ہے، یہ بے چین رہتا ہے، جب بے چین رہتا ہے تو پھر اس میں کشمکش چلتی ہے، تو انجائنا ہوتا ہے، دل کے بڑے ہونے کا نام انجانا ہے، کیونکہ دل کی خوراک اللہ کا نور ہے، اس کو اس سے چین ملتا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہمارے جسم پر بال نکلے ہوئے ہیں، اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی کانٹا جسم کو لگا دیا جائے تو آپ بے چین ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کانٹے کو ہماری کھال کے ساتھ مناسبت نہیں، حالانکہ بال ہمارے اسی جسم سے نکلتے ہیں، سب کے بال تو نہیں نکلے ہوتے، بعد میں نکلتے ہیں، آپ کی داڑھی بعد میں نکلی، ان بچوں کی داڑھی نکلے گی، کیا تکلیف ہوگی کہ وہ میری کھال کو بال پھاڑ رہا ہے؟ نہیں، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، صبح کو دیکھیں گے آپ کی مونچھیں آئی ہوئی ہیں، پھر داڑھی آئی ہوئی ہے. میرے دوست، اس لیے کہ بال کو کھال کے ساتھ مناسبت ہے، اگر کانٹا باہر سے چبھو گے، چاہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہو، آپ کو تکلیف محسوس ہوگی. بالکل اسی طرح یہ دل اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، یہی کلمہ رکھا ہے، یہی قرآن ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلی سی دل میں اترتی ہے، اس کو اللہ کے نور کے ساتھ مناسبت ہے. جب غیر اللہ اس قلب میں آتا ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے، اور جب پریشان ہوتا ہے تو مصائب اور دوسری چیزیں انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے. فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے برتن بنایا ہے، یہ جو دل ہے یہ اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے کہتے ہیں مومن کا دل اوپر رہتا ہے، کافر کا دل الٹا ہوتا ہے، مشقیاً جس کا فرمایا، مسلم شریف کی روایت مومن کا دل اوپر ہوتا ہے، جو اوپر سے لیتا ہے انوارات برکات اوپر سے اترتی، اور جو دنیا میں مشغول ہے اس کا دل ایسے ہوتا ہے ایسے، اب اوپر سے آنے والی خیر تو اس میں نہیں آ رہی، لیکن اندر جو خیر تھوڑی بہت کلمہ وغیرہ بچا ہوا ہے، اس لیے اس کو ضعیف الایمان قرار دیا جاتا ہے، اس کا ایمان ضعیف ہے، کسی وقت بھی الٹ گیا سارا کچھ کام ختم ہو جائے گا، یہ دو چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کو وسوسے اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ نے بشارت دی ہے، اس لیے وسوسے والوں کو یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ تمہیں گناہ نہیں ملتا، جب آدمی یہ شیطان کرتا ہے یوسوس فی صدور الناس، اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی فتح العزیز میں، فرماتے کہ انسانی بیماریوں میں سب سے اونچی بیماری حسد ہے، اللہ نے پورے قرآن مجید میں انسانی بیماریوں کے مختلف انداز میں تذکرے کرتے کرتے من شر حاسد حسد پر لا کر ختم کیا ہے، کہ حسد کی بیماری ایسی ہے کہ جس میں ہر بیماری کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور شیطانی بیماریوں میں لا کر وسوسے پر ختم کیا ہے، یہ وسوسہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل میں اگر زیادہ حملہ آور ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ شک کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، لہذا اس کا علاج اللہ کا نور ہے، جب تم نور لاؤ گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ ہم نے یہ واقعہ اپنے استاد محترم مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ سے سنا، حد نے ایک بار بخاری کے درس میں ہمیں سنایا کہ حق مولانا عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محتم رہے دار العلوم دیوبند کے، مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ کے بڑے بھائی ہیں، اور عجیب اللہ والے انسان تھے، عجیب اللہ والے انسان تھے، ان کا واقعہ حضرت نے خود لکھا ہے، مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ نے بڑا عجیب قصہ لکھا حضرت نے، خیر تو حضرت رات کو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اچانک ایک آیت کے بارے میں دل میں کچھ وسوسہ سا آیا، چھوٹی سی بات آئی، چھوٹا سا اشکال آیا، تو فوراً تفسیریں تلاش کی، تفسیر کی تفسیر کر، نہیں وسوسہ دور ہوا، سردی کے موسم میں جیسے سردی، لیکن یہاں کی نہیں پنجاب کی، ہندوستان کی، سردی کے موسم میں 11-12 بجے رات کو لحاف لپیٹا، ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور لالٹین لی، نہر سے چلتے چلتے 20 میل گنگو شریف گئے، 20 میل سر اس لیے کہ میرے دل میں یہ جو تھوڑا سا وسوسہ آیا ہے میں اس کو حضرت گنگوہی سے پوچھ کر دور کر لوں، اگر میری ایسی وفات ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا بولوں گا۔ ہمارے استاد حضرت یہ فرماتے تھے، آج ہمیں اپنے اس ایمان کی اور باطنی دولت کی قیمت نہیں ہے، اس کو کیڑے بھی لگ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو دیمک اور کیڑے لگے ہوئے، ان لوگوں بزرگوں کو دیکھے چھوٹی سی بات یہ وسوسہ ہے۔ اب گئے، اب پیدل سفر 20 میل کا سفر ہے، وہاں جب پہنچے تہجد کا وقت تھا، گنگوہی رحم اللہ وضو فرما رہے تھے، اور گنگوہی رحم اللہ آخر میں نابینا ہو گئے، لیکن حضرت کی حس بڑی تیز تھی، لکھا ہے کہ محفل لگی ہوتی اور بچہ آ جاتا محفل میں، حضرت نبی فرماتے ہیں محفل میں کوئی بچہ ہے، حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اس کا سانس مجھے محسوس ہو رہا ہے، کوئی بچہ سانس لے رہا ہے، جی بھی صلی اللہ علیہ وسلم باطنی آنکھیں تھی گویا، تو سلام کیا تو حضرت وضو فرمایا، خادم وضو کراتا، وضو فرمایا او مفتی صاحب آپ اس رات گئے کیسے ہیں خیریت؟ قادر تلاوت کر رہا تھا اس آیت کے بارے میں، بات دل میں آئی، مسئلہ حل نہیں، بڑی تفسیریں دیکھیں، تو آپ نے وضو کرتے بھائی اس کا تو یہ جواب ہے، بھائی اس کا تو یہ جواب ہے، حضرت فرماتے ہیں جو ہی میں نے سنا میرا سینہ ایسے کھل گیا، نور سے بھر گیا، اتنا نور محسوس ہوا مجھے، یعنی وہ جو گرا لگا نہیں شیطان میں، وسوسہ فی صدور الناس وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس لیے وسوسے کو پالنا نہیں چاہیے، ٹالنا چاہیے، پالنا نہیں چاہیے، ٹالنا چاہیے۔ جب اللہ فرماتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے، کہہ دو میاں ہمیں تو گناہ نہیں مل رہا، یار میرے شیخ فرماتے تھے دل شارع اعظم ہے جس پر مولا کی سواری تو جا رہی ہے، تو شیطان بھی کبھی کبھی ریڑھی لے آتا ہے، گدا ریڑھی تو پرواہ نہ کیا کرو, وہیں اتر جائے گی راستے میں, پرواہ نہ کرو. شہر اعظم پر جو سواری جا رہی ہے تم اسی کی فکر کرو, تم اپنی بس کی فکر کرو جو تمہیں لے کے جائے گی. کھوتا ریڑھی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, گدا ریڑھی کہیں نہ کہیں رستے میں اتر جائے گی. تو کہا حضرت میں نے واپس جاتا ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ہم مدرس لوگوں کے لیے. فرمایا بھائی اتنی دور سے آئے ہو, آرام کرو, ناشتہ کرو. حضرت میرا سبق فجر کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں سبق میں پہنچ جاؤں. چنانچہ واپس رستے میں فجر پڑی, وہاں سیدھے دال حدیث میں گئے. پہلا گھنٹہ حضرت کا ہوتا تھا, اپنا طالب علموں کو سبق پڑھایا, پھر ناشتہ کیا اور آرام کیا. تو فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, اللہ نے خطا نسیان اور جو جبرن کام کرائے جو ان پر گناہ معاف کر دیا ہے. اگلی جو روایت ہے, جو اس کتاب کی آخری روایت ہے, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کن تم خیر امہ اخری للہ, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. اخری للہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی, یعنی یہاں ہر امت کا فرد دوسروں کے لیے, اپنے لیے نہیں ہے. یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے جینا نہیں ہے, دوسروں کے لیے جینا ہے, تب جینا کہلاتا ہے. اپنے لیے جینا جینا نہیں کہلاتا, دوسروں کے لیے جینا جینا کہلاتا ہے. اور خاص طور پر دین کے لیے جینا ہو تو ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک دن اور ایک گھنٹے کا بچہ بھی کام میں لگا رہتا ہے, وہ بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور دودھ مانگتا ہے, اور پھر چلتے چلتے 100 سال کے آدمی تک بھی کام میں لگا رہتا ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے کام میں لگے ہوئے. کام میں تو ہر ایک لگا ہوا ہے, چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے, کام میں سارے لگے ہیں, لیکن خوش قسمت ہے جو اللہ رسول کے کام میں لگے. اس کی تشریح پر میں پیغمبر اسلام نے تفسیر فرمائی, وہ یعلم الکتاب والحکمہ, جس کو کہا ہے ہمارا محبوب تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے, قرآن کو سمجھاتے ہیں. آج یہ فتنہ چلا ہوا ہے, تم خود سمجھو, خود استاد کی ضرورت نہیں. بخاری کا حوالہ پیش کرتے ہیں, دیکھو بخاری شریف میں پڑھ حدیث موجود ہے, کسی استاد کی ضرورت نہیں. من کے امام بخاری کو تو بخاری بننے کے لیے 1080 استادوں سے پڑھنا پڑا, 1080 استادوں سے, تب جا کر وہ بخاری بنا. اور تم کہتے ہو ایک ضرورت نہیں, یہ بخاری کا جس لے ہے وہ اس کے استاد کو, تو جس نے بخاری لکھی ہے اس سے پوچھو استاد کی ضرورت ہے یا نہیں. چنانچہ امام بخاری نے بخاری شریف کے شروع میں کتاب علم میں کہا, انما العلم بالتعلم, اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو طالب علمی اختیار کرو. آج کہتے ہیں ہم خود سمجھ لیں گے, قرآن کا ترجمہ سمجھ لیں گے, تفسیر سمجھ لیں گے. ہمارے والد صاحب کو ایک قصہ سناتے تھے, ایک منشی صاحب رکھے گئے دارالعلوم دیوبند میں, منشی صاحب. تو ان دنوں میں نئے نئے ترجمے شروع ہوئے تھے, یا حدیث کے ترجمے, اور تو پہلے تو صرف اردو کے ترجمے قرآن مجید کے صرف ہوتے تھے. یہ ترجموں کا رواج نہیں تھا کہ ترجمے شروع ہو گئے, نہ اردو شروعات کا رواج تھا. ہم جب درجہ رابعہ میں تھے اس وقت اردو شروعات ہوئی, جب بینوریٹون میں, تو اس سے پہلے اردو شروعات بھی نہیں تھی, سب عربی دیکھتے تھے. طالب علم پتھروں سے سر مارتے تھے, آہستہ 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 پتھر ٹوٹ ہی جاتے تھے, یا سر ٹوٹ جاتا تھا یا پتھر ٹوٹ جاتے تھے, لیکن میری اردو شروع ہو گئی. وہ ترجمہ نیا نیا, تو اس کے بعد بخاری شریف کا ترجمہ تھا. اب حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ہم وظیفہ لینے جاتے تھے, اب یہ سب مسافر لوگ تھے, وظیفہ لینے جاتے تو ہم ان کے پاس جاتے تو ہم پوچھتے کہاں سے آئے ہو, ہم کہ چین سے آئے, تم کہاں سے, بخارا سے, تم کہاں سے, افغانستان سے, کس لیے آئے ہو. حضرت مدنی سے کہتے دورے کی بات کر رہے ہیں, حضرت مدنی سے ہم بخاری پر, بخاری میں پڑی ہوئی ہے بخاری کی, اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے اتنی دور سے آئے ہو. پر اس غریب کو کیا پتا کہ بخاری کیا چیز ہے. آج تراجم پر لے کر لوگ ترجمے لے کر دین سیکھتے سکھاتے ہیں, اور بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ القاب لگا کر بیٹھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا یعلم الکتاب والحکمہ, ہمارا محبوب اگر کتاب اللہ کو نہ سمجھائیں, یہ صحابہ جو افضل عرب ہیں جن کی عربی بہت اونچی عربی ہے, یہ بھی قرآن کی حقیقت کو نہ سمجھ پائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھائیں. چنانچہ واقعہ مشہور ہے عدی بن حاتم کا, بڑا مشہور قصہ ہے حاتم طائی کے بیٹے عدی کا. آپ حضرات نے مشکات میں بھی پڑھا, بخاری شریف میں بھی آئے گا کہ جب یہ آیت اتری, جب یہ آیت اتری کہ دھاگے کو رات کے دھاگے کو دن کے دھاگے سے الگ کرو, تو انہوں نے دو دھاگے رکھ لیے, دو دھاگے رکھ لیے, کالا دھاگا اور سیاہ دھاگا, اور سحری شروع کر دی. اب دھاگوں کا فرق ظاہر نہیں ہو رہا تکیے پر اور اذان ہو گئی. تو حیران ہوئے, بھائی رات تو آئے اتنی کہ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے لڑنا ہو جائے, میں نے عمل کیا تو یہ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ سے آ کر پوچھا, آپ بہت ہنسے, فرما انا وساد حریض, تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس میں مشرق مغرب آ گئے. اس سے مراد سفید دھاگے سے مراد وہ سفیدی صبح کی جو آتی ہے, اور سیاہ دھاگے سے بعد وہ سیاہی رات کی جو اس کے اوپر ہوتی ہے, یہ وہ مراد ہے, یہ مراد نہیں. دیکھو اتنا فصیح اللسان حاتم طائی کا بیٹا, جو بادشاہ کا بیٹا تھا, وہ بھی قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ سکا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھا. تو آپ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں, کنتم خیر امت اخرج للناس, کہ انتم تتمون سبعین امتن, ستر بڑی بڑی امتیں آئیں, ایسے تو بے شمار امتیں آئیں, ہر نبی کی ایک امت تھی, لیکن بڑی ستر امت آئی جن میں سے آخری تم ہو. تم نے ستر امت پوری کر دی, سترویں امت مکمل ہوگی تمہارے آنے سے. لیکن ان ستر امت میں انتم خیرہا و اکرمہا اللہ, خیر و اکرم اللہ, تم سب سے بہترین اور اللہ کے ہاں سب سے معزز ہو. یاد رکھو اللہ نے اس امت کو بات بڑی خاص چیزیں دی, ان میں ایک چیز اللہ تعالی کی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حب للہ, قرآن نے کہا ایمان والے ہیں وہ جو سب زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت میں یہ امت ساری امتوں سے آگے. دوسرا, اپنے رسول سے محبت کرنے والے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں, جو اس امت میں اپنے رسول سے عشق پایا جاتا ہے کسی امت میں نہیں ہے. چنانچہ آپ واقعات دیکھ لیں, قرآن مجید نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال بیان کر, موسیٰ علیہ السلام اول العظم پیغمبروں میں, اور سب سے زیادہ قرآن نے ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے, اور ان کی امت بھی سب سے بڑی امت تھی. 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی زندگی میں تھے, لیکن جواب دے دیا, اذا بنت ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون, تو اور تیرا رب جا کے جنگ لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور صحابہ کرام کی باری آتی ہے غزوہ بدر میں, کیونکہ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جو بڑے بے سر و سامانی میں کیا گیا, اور اچانک یہ جنگ ہوئی اور اس میں تیاری بھی نہیں تھی. اس لیے قرآن مجید نے اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے, بدر کے احسان کو خصوصی طور پر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بالکل کمزور تھے جب ہم نے تمہاری مدد بھی کی اس موقع پر, بدر کے موقع پر. آپ نے مشورہ کے صحابہ بتاؤ, تو کہتا ہے یہ تھا کہ مدینے سے باہر نہیں جائیں گے, مدینے والوں کے ساتھ طے تھا. اب آپ مشورہ کر رہے ہیں, سلم کی عجیب شان تھی, صحابہ سے مشورہ کرتے تھے, یہ مشورہ عجیب ہے. اور میں کیا مشورہ ہے, مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, رسول اللہ کی بات سمجھ گئے, کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں ہے جب بیچ میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے. ہم یہ کہتے ہیں اذا بنتا ربو کا فقاتلا انا معکما مقاتلون, آپ بھی جائیں, آپ کا رب بھی جائے, ہم بھی ساتھ جائیں گے, بلکہ فرمایا برکِ غماد تک جانے کا حکم دیں گے, ہم وہاں تک بھی جائیں گے. اسی کو شاعر مشر نے کہا, دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم یہ عشق رسول اللہ کا جو عشق ہے آج بھی پایا جاتا ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. کتنا ایک ہندو شاعر اور مسلمان شاعر دونوں شراب پیتے تھے, دوست تھے, شراب کی حالت میں اس ہندو نے اس سلم کی کوئی گستاخی کی, تو اس نے وہ جام اس کے سر میں مارا, سر پھاڑ دیا. انگریز کی عدالت تھی, انگریز حیران ہوا کہ یار تو اتنا فنڈامنٹل کہاں سے بن گیا, تو اتنا بنیاد پرست کہاں سے بن گیا, تجھ پر تو کسی مولوی کا پرچھایا نہیں پڑا, تو بھی شراب پیتا ہے, یہ بھی شراب پیتا ہے, پھر تو نے اتنی زور سے اس کے سر میں مارا, اس کا سر پھاڑ دیا, کیا وجہ تھی, تجھے یہ غیرت کیوں آئی؟ کہا کہ ایک ہی تو سہارا بخشش کا ہے رسول اللہ کی ذات, اگر وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے تو میرے پاس کیا ہے. آپ نے فرمایا میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کی سب سے پہلے سفارش کروں گا, پھر دوسروں سفارش, صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے سب محتاج ہوں گے. مقربین بارگاہ بھی جو بن جائیں گے بڑے مقام پر، وہ بھی سفارش چاہیے، کیونکہ آپ کی سفارش سے وہ اور اوپر چلے جائیں گے، وہ اور اوپر چلیں گے، وہ اور اوپر چلے جائیں گے. اللہ کے ولیوں کو بھی سفارش چاہیے ہوگی، علماء کو بھی، آپ کی سفارش کے سب محتاج ہوں گے. لیکن سب سے پہلے گناہگاروں کی جو جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی سفارش کرتے ہیں. یہ امت، یہ خصوصیت اس امت کی، اس لیے اللہ کے اس کا بڑا مقام ہے. اور رسول اللہ کے علوم کو لے کر چلتی ہے. یہ دیکھو لے کے جا رہے ہیں. ہمارے استاد تھے بن نور ٹون نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، علماء اکرام سنیں گے، آپ بھی سنیں گے، طلبہ دل خوش ہو جائے. فرمایا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں، ادھر قرب قیامت میں عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، بیچ میں سینکڑوں سال، اللہ جانتا ہے ہزاروں سال، سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. پیغمبر سلام کے علوم کو اگلے نبی تک پہنچانے میں علماء اور طلبہ کی جماعت ایک پل کا کام دے رہی ہے. یہ اپنے علوم کو آگے لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے، کیونکہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، وہ انہی احادیث، رسول اللہ کی احادیث اور اسی قرآن کی روشنی میں فیصلے کریں گے. ہاں وہ امام مجتہد کے طور پر ہوں گے، وہ اس مجتہدین کے مسائل میں سے مسئلہ لے سکتے ہیں، اپنا اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان علوم کو، ایک نبی کے علم کو دوسرے نبی تک پہنچانے میں پل کا کام یہ علماء اور طلبہ دیں گے. فرمایا جب کناروں پر پیغمبر ہیں تو بیچ میں پل والے محروم ہو جائیں گے. کتنی اونچی بات ہے، یہ امت کی خصوصیت ہے. یہ وجہ ہے اللہ کا فضل متواتر سے امت پر رہتا ہے ہمیشہ، اور رہا ہے، پرندہ بھی رہے. اس لیے میرے دوستو، اکرم اللہ، اللہ کے بہت معزز امت ہے، اللہ رسول کا عشق رکھتی ہے. کمزوری اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، کمزوری ہے، اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن دل میں کمزوری نہیں. یہ غیر اللہ کو نہ دو، بس یہ میں گر کی بات بتا رہا ہوں. المرء ما من احبا، اتنس اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا، صحابی نے آ کر کہا، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، صاحب نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ کہا میرے پاس زیادہ عبادات تو نہیں ہیں، لیکن انی احبک، لیکن میں اللہ، احب اللہ و رسولہ، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ المرء من احبا، پر میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں آتا ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی رسول اللہ کے اس فرمان سے ہوئی، کیونکہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. یعنی اس میں یہ بتا دیا، یہ نہیں صرف اللہ رسول کے بعد جو اللہ والے ہیں، ان کے علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کی محبت بھی فائدہ دینے والی ہے. اس لیے وہ آگے بات لے گئے کہ میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. تو بہرحال میرے دوستو، اور میں، تم 70ویں امت ہو، انتم خیر وعد امتوں میں سب سے خیر و برکت والی تم امت ہو، بکر اللہ اور اللہ پر سب سے زیادہ تم معزز ہو. امام ترمذی نے ان کو نقل کیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.